الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان کفایت حسین سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں اور میں اس پروگرام میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو تاریخ اسلام عنوان کے تحت چل رہی ہے، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور آپ کے ایمان کی دلیلیں اس موضوع پر۔ اور گزشتہ ہفتے جو ہمارے محقق تھے، انہوں نے قرآن کی آیات کے ذریعے اور تواریخی جو واقعات ہیں ان کے ذریعے جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا، اور آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ احادیث میں اور بزرگان کے جو جملات ہیں ان میں جناب ابو طالب کے ایمان کو کیا مقام حاصل ہے۔ اور آج ہم نے اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پھر اپنے انہی عظیم اور ہر دل عزیز محقق کو دعوت دی ہے، جن سے آپ مسلسل دو جلسوں میں گفتگو جن سے سنتے رہے ہیں اور ان سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ اور ایمان ابو طالب ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ ہر زمانے میں محققین کے سامنے، مؤلفین کے سامنے، حتیٰ کہ خود ائمہ طاہرین کے سامنے جس وقت یہ سوال کیا گیا تو تمام نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری دلیلیں پیش کی ہیں اور اس کو پورے طریقے سے واضح کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اپنا یہ پروگرام ایمان ابو طالب کے عنوان کے تحت رکھا ہے۔ تو آئیے قبلہ سے ہم پہلے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، ہم پھر بے پناہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشا اور اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔
میں بھی اسی طرح آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔
قبلہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری گفتگو جناب ابو طالب کے ایمان کی دلیلوں کے متعلق ہے آج کی گفتگو، تو میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ احادیث میں جناب ابو طالب کے ایمان کو کیا مقام حاصل ہے، یعنی احادیث اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالتی ہیں یا خاموش ہیں، اس کے یہاں سے آپ اپنی گفتگو شروع کیجیے۔ جی،
اس بارے میں جناب ابن ابی الحدید معتزلی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی ایک شرح نہج البلاغہ
جی
پیش کی ہے
جی،
اور وہ شرح نہج البلاغہ میرے پاس یہاں اس وقت موجود ہے
جی،
کہ جو تقریباً چھٹی جلد ہے
جی،
آپ کی تقریباً چھٹی جلد ہے، اور اس چھٹی جلد میں آپ نے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے اس میں فضائل کے دریا بہا دیے ہیں
جی
تقریباً
جی،
اور انہوں نے تقریباً امامیہ کی نسبت دے کر تمام کے تمام اقوال اس میں پیش کر دیے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام سے جس وقت سوال کیا گیا کہ ہم ابو طالب کے ایمان میں شک کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابو طالب معاذ اللہ جہنم کے یا آگ کے ایک گڑھے میں ہیں، تو اس وقت آپ نے ایک عجیب جملہ فرمایا، ایک عظیم المرتبہ جملہ فرمایا
جی،
آپ نے فرمایا لو وزع ایمان و ابی طالب فی کفت المیزان و ایمان و حاض الخلق فی الکفت الاخرى لرجح ایمانہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے
جی،
اور اس کے بعد ان تمام کائنات میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا ایمان، یعنی جناب ابو طالب کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا،
بھاری رہے گا۔
ہاں جی، اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے، الم تعلموا ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یأمر ان یحج عن عبد اللہ و ابنہ و ابی طالب و ثم اوصى وصیتہ بعد وفاتہ، یعنی پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جناب عبداللہ اور فرزند عبداللہ کی طرف سے حج کرایا کرتے تھے اور جناب ابو طالب کی طرف سے حج کرایا کرتے تھے، اور پھر یہ وصیت کی، یعنی اپنی وفات کے بعد بھی وصیت کی کہ ابو طالب کی طرف سے حج کراتے رہا کریں، تو یعنی حضرت علی علیہ السلام جناب ابو طالب کو اتنا بڑا عظیم المرتبت انسان سمجھ رہے تھے کہ جن کی طرف سے خود بھی حج کرایا اور اس کے علاوہ اپنی وفات کے بعد بھی وصیت کی، تو ظاہر ہے کہ کسی کافر انسان کی طرف سے حج نہیں کرایا جاتا، بلکہ مسلمان کی طرف سے ہی حج کرایا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ مثلا جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام،
یہ ابن ابی الحدید معتزلی،
جی یہ سب، یہ میرے پاس فارسی کی موجود ہے،
یعنی وقت میں گنجائش کم ہے، صرف صفحہ اس کا بتاتے
جی اس کا صفحہ تقریباً 22 ہے، 22ویں صفحے پر، اور انہوں نے تقریباً صفحہ 38 سے یہ بحث شروع کی ہے، تو صفحہ 38 سے یہ بحث شروع کی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام کی تمام روایتیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کر رہی ہیں انہوں نے پیش کی ہیں، اور پھر یہ جملہ بھی کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد ابو طالب جہنم میں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ نے عجیب جملہ کہا کہ کیا وہ انسان بھی کافر ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ شعر ہو، الم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کا موسیٰ خط فی اول الکتب، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے، یعنی ہم نے، یعنی جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو نبی پایا ہے، کیسا نبی؟ جیسے موسیٰ نبی تھے، اور یہ کتابوں کے شروع میں لکھا ہوا، یعنی پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خط فی اول الکتب، یہ پہلی، یعنی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد کو ایسا ہی نبی پایا ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک روایت میں آپ کے سامنے،
اور پورا یہ کلمہ ہو گیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟
جی یعنی نبی، یعنی کس کا نبی؟ اللہ کا نبی۔ اور پھر اس کے بعد، یعنی جب نبی ہے تو پھر نبوت کا ہی تو، رسالت ہی کا تو کلمے میں اقرار کیا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کا ایک عظیم المرتبت جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ابان ابن محمود نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، وہ بھی اسی میں شرح ابن ابی الحدید میں بھی ہے، سیرت النبویہ میں بھی ہے، سیرت الحلبیہ میں بھی ہے، اور تذکرۃ الخواص میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ نے جس وقت سوال کیا اور کہا امام رضا علیہ السلام سے کہ یعنی ابو طالب معاذ اللہ ہمیں ان کے ایمان میں شک ہوتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایک آیت کی تلاوت کی پہلے، وہ کون سی آیت تھی؟ وہی آیت تھی، وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پھر جو رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا، اِلَّمْ تَقِرَّا بِإِيمَانِ أَبِي طَالِبْ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، اگر تم نے ایمان ابو طالب کا اقرار نہ کیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب میں شک کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ائمہ کہ جن کی میں نے آپ کے سامنے روایتیں پیش کی ہیں، احادیث پیش کی ہیں، تو ذرہ برابر بھی کسی مسلمان نے ان کی سچائی میں شک نہیں کیا ہے، سارے کے سارے مسلمان اور مسلمانوں کا ہر فرقہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ 12 وہ ہیں کہ جن کے زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا ہے، اور تاریخ میں نہ ان کی طرف سے جھوٹ دیکھا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی بارے میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو پھر جناب ابو طالب کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے. لیکن افسوس یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ تمام روایتیں معلوم ہیں لیکن کوئی موقوف ہو گئے ہیں کہ نہ ہم ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ کفر کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان ابو طالب کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک طرف انہیں یہ سیرت رسول نظر آئی, یعنی سیرت رسول کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم جناب ابو طالب سے محبت کیا کرتے تھے اور یعنی تمام وہ کام انجام دیا کرتے تھے کہ جو ایک مسلمان کے ساتھ کام انجام دیا جاتا ہے. یعنی
ابھی معذرت کے ساتھ ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے محقق کس طریقے سے جناب ابو طالب کے ایمان کو احادیث کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں, اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of them? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, teacher of humankind, Aba al-Qasid, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad.
ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام میں. آئیے قبلہ سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تاریخ میں جو بزرگان کے کچھ جملے ملتے ہیں, یا مثلا خود حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے کچھ اشعار یا کچھ جملے ہوں کہ جو اس بات کے اوپر دلیل بن سکیں کہ جناب ابو طالب نے ایمان کا اظہار بھی کیا, نہ یہ کہ خالی ایمان لا, ایمان کا اظہار بھی کیا, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بزرگان کے جملے ہوں یا جناب ابو طالب کے,
تو اس بارے میں جی خود یعنی شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ایک روایت اور پیش کرتے ہیں
جی,
اور وہ روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا کہ جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیا, اور اس کے بعد پھر یہ روایت ہے کہ جس وقت آخری وقت تھا پیغمبر جناب ابو طالب کا, تو اس وقت پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اسلام کا اقرار کر دیجئے, چونکہ ہر مرنے والے کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر مرے. تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے کان نیچے کو لگایا, یعنی جناب ابو طالب سے قریب کیے, تو اس کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب نے سر اٹھایا, اور سر اٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے, آپ کے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور لیکن ابو طالب نحافت اور ضعیفی کی وجہ سے اتنی آہستہ بول رہے تھے کہ اس کی آواز آپ تک نہیں پہنچ پائی
جی,
مجھ تک پہنچی ہے
جی.
لیکن عباس ابن عبد المطلب اور حضرت ابو بکر کے اس روایت کے مطابق
جی
جناب ابو طالب نے کلمے کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن جناب ابو طالب کے ایمان کی اگر شان دیکھنی ہے
جی
تو اس وقت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس وقت آپ اپنا عقد پڑھ رہے تھے, جب ان کا عقد ہو رہا تھا جناب ابو طالب کا
جی,
تو آپ نے اپنا خطبہ خود پڑھا
جی,
اور خود خطبہ پڑھا تو اس میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, رب العرش العظيم والمقام الكريم والمشعر الحتيم الذي استفانا اعلاما وسادتا وخلصاء وعرفاء وقادتا. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، اور جب قرآن نازل نہیں ہوا تو جناب ابو طالب نے سب سے پہلے کون سا جملہ کہا؟ الحمدللہ رب العالمین.
یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا،
جی اعلان رسالت بھی نہیں کیا،
صرف پہلے جناب ابو طالب جو ہے الحمدللہ رب العالمین اور یہ تمام
الحمدللہ رب العالمین یہ اقرار کر رہے ہیں. تو جب قرآن نازل نہیں ہوا تو یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر یعنی وہی جملہ کہ جو جناب ابو طالب نے اپنے خطبے میں پڑھا تھا، تو یہ قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید خداوند عالم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جو انہوں نے اپنے خطبے کے شروع میں لگایا تھا، جو ارشاد فرمایا تھا، وہی خداوند عالم نے قرآن کے شروع میں، کہ جس کو آج سارے مسلمان اپنی نماز میں دہراتے ہیں، اور اگر یہ جملہ دہرایا نہ جائے تو پھر نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. اور یہ صاحب مواہب الواہب اپنی کتاب میں پیش کرتے ہیں اس جملے کو، کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العرش الکریم، یعنی عرش کریم کے رب کے لیے ساری حمد ہے. والمقام الکریم، کہ جو مقام کریم یعنی مقام ابراہیم کا رب. والمشعر الحتیم، اور مشعر الحرام کے رب کی قسم. الذی استفانا، کون پروردگار؟ وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں مبعوث فرمایا، جس نے ہمیں منتخب فرمایا ہے، ہمیں سید و سردار بنایا ہے قوم کے لیے، اور ہمیں اپنی معرفت عطا کی ہے. تو یعنی جناب ابو طالب یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا پھر جناب ابو طالب کے ایمان کی شان دیکھنی ہے تو پھر یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ خود رسول خدا کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ خود حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے. یعنی کیا رسول خدا کا نکاح کوئی کافر پڑھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں پڑھ سکتا. جناب رسول خدا کا عقد نکاح جس وقت جناب ابو طالب پڑھ رہے تھے تو آپ نے خطبہ فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ خطبہ تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وماد مادن وزعز مزرن وسعسع حرمہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم کون ہے؟ وہ ہے کہ جو بت شکن ہے. یعنی کس وجہ سے ابراہیم کو بزرگی ملی ہے؟ کس وجہ سے ابو طالب یہ تمام کا تمام فخر کر رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے فخر کر رہے ہیں چونکہ ابراہیم اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں. ہمارے پیغمبر کے بعد سب سے بڑی افضلیت جناب ابراہیم کو ہے. تو اسی وجہ سے جناب ابو طالب فخر کر رہے ہیں کہ ہم اس ابراہیم کی نسل سے ہیں کہ جو پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے. اور کس نبی کے عقد کے لیے؟ اس نبی کے عقد کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو پیغمبروں میں سب سے افضل ہے. یعنی جناب ابو طالب کی شان اگر دیکھنی ہو، پھر اس خطبے میں عجیب جملہ کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد وہ ہے کہ جو شرافت میں، نجابت میں، عقل و ہوش میں ساری دنیا کے لوگوں سے افضل ہے. تو پھر کیوں افضل ہے؟ کس وجہ سے افضل ہے؟ پیغمبر اکرم اسی رسالت کی وجہ سے، اسی دین کی وجہ سے افضل ہیں. اور پھر فرمایا کہ محمد کا دین سارے دینوں میں سب سے افضل ہے. تو اس سے بڑا کلمہ اور جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
قبلہ بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے دلیلیں پیش کی جناب ابو طالب کے ایمان کی. اور آج ہمارے ساتھ فون پر ایک اور محقق موجود ہیں، ہمیں ان سے بھی اسی سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. اور ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں آج سر زمین مقدس کشمیر سے تعلق رکھنے والے جناب مظفر حسین صاحب قبلہ. تو آئیے ہم قبلہ سے ایک سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی مظفر حسین صاحب، ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں.
شکریہ.
اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا.
السلام علیکم. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ.
موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں.
جی جی جی.
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
جی جی. قبلہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دیکھیں ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، اور یعنی میں سوال میرا یہ ہے کہ جناب ابو طالب، دیکھیے افعال یعنی اقوال اور افعال دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے قبلہ امیر حیدر صاحب نے فرمایا کہ خود جو آپ کے خطبے ہیں، آپ کے جملے، آپ کے اشعار اس بات کی بہترین دلیل ہیں آپ کے ایمان کے لیے. لیکن آپ کے افعال اور فعل، مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے اعزاء اور اقربا تھے جس وقت وہ ایمان قبول کرتے تھے، تو جناب ابو طالب کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ کیا تاثرات ہوتے تھے جناب ابو طالب پر جب ان کا کوئی عزیز، ان کا بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی ایمان قبول کرتا تھا؟ اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے.
بہت اچھا سوال. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے
جی
اس پروگرام کی پوری ٹیم، خاص کر اس پروگرام کے مجری یعنی آپ جناب کی خدمت میں اور مہمان محترم کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں بندے کو شامل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. بہت ہی بنیادی اور اساسی موضوع ہیں
جی
اور اساسی سوال کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے
جی.
وقت کی کمی کے باعث اس موضوع کا جواب اختصار کے ساتھ بیان کروں گا
جی.
حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب عبد المطلب کے وسیع و جانشین اور رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے.
بے شک
آپ کی حیات طیبہ آپ کے بے نظیر کارناموں سے بری ہے
جی.
ایک ایسی شخصیت جو درد مندوں اور محروموں کی پناہ گاہ تھی. اخلاق و اخلاص آپ کے بابرکت وجود میں مجسم ہو گئے تھے. ایک ایسا باقدرت انسان کی تاریخ نے ان کے ثبات قدم، استقامت اور فداکاری کو اس کے فرزند ارجمند حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہ دیکھا
جی.
سنی عالم جناب ابن ابی الحدیث کہتے ہیں
جی
ابو طالب اور آپ کے پدر بزرگوار جناب عبد المطلب قریش کے سردار اور مکہ معظمہ کے سرور اور امیر تھے
جی.
اور آپ اس شہر کے باشندے، مہاجرین، مسافرین اور بیت اللہ کے زائرین سب کی مہمان نوازی و رہنمائی فرماتے تھے
جی.
آپ ایک لمحہ بھی خدائی وحدہ لا شریک لہ سے غافل نہ تھے، بلکہ جناب ابراہیم کے حقیقی جانشین تھے اور انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کے مطابق خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منتظر تھے
جی.
جناب ابو طالب ایک مؤمن اور موحد انسان تھے جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک نبی خدا کو کفار قریش کے شر سے محفوظ رکھا اور اسلام کی ترقی و پیش رفت میں سب سے زیادہ تعاون کیا
جی.
لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی اتنی ساری فداکاریوں اور قربانیوں کے باوجود بعض کینہ پرور اور متعصب افراد
جی
آپ کی شان میں گستاخی اور سوء ادب کرتے ہیں اور آپ کے ایمان و اعتقاد کے بارے میں شک و تردید کی بیماری میں مبتلا ہیں
جی.
تو یہاں پر میں جناب ابو طالب کے ایمان پر تاریخی حقائق کے تناظر میں
جی
ایک نمونہ پیش کروں گا
جی
کہ جس سے ناظرین کرام کو اندازہ ہوگا کہ جب ابو طالب کے عزیزوں میں سے کوئی ایمان کا اظہار کرتا تھا
جی
تو ابو طالب بے حد خوش ہوتے تھے
جی.
نبوت کے چھٹے سال کا ذکر ہے کہ ایک
جی
روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے
جی.
ابو جہل وہاں پہنچ گیا. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کی اور جب رسول اکرم سن کر چپ رہے تو اس نے ایک پتھر رسول اکرم کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا
جی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو خبر ہوئی. وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر زور سے کمان ماری کہ
جی
وہ زخمی ہو گیا
جی.
حضرت حمزہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے تمہیں سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا
جی.
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی
جی.
حضرت حمزہ علیہ السلام اسی وقت ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں
جی.
جب آپ کے بھائی جناب حمزہ مسلمان ہوئے تو جناب ابو طالب کو ایسی خوشی ہوئی کہ چند اشعار کہہ ڈالے
جی.
ان اشعار کا ترجمہ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
جی.
اے حمزہ، احمد کے مذہب پر مضبوطی اور صبر سے قائم رہو، بلکہ اس دین کو دوسروں پر بھی ظاہر کرتے رہو. خدا تمہیں صبر کی توفیق دے
جی.
اور جو شخص اپنے خدا کے ہاں سے سچائی اور حق کے ساتھ دین لایا ہے اس کی خوب حفاظت کرنا، اور اے حمزہ کافر نہ ہو جانا جب تم نے اپنے بارے میں مجھے خبر دی کہ مسلمان ہو گئے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب دیکھو اللہ کی خوشی کے لیے ان کی مدد بھی خوب کرتے رہنا, اور جس مذہب کو تم نے قبول کیا پکار کر اس کی خبر قریش کو دو, اور یہ بھی کہہ دو کہ احمد جادوگر نہیں. شرح ابن حبی الحدیث میں یہ جو میں نے تاریخ تناظر میں یہ پس منظر بیان کیا ہے, اس تاریخی پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تنہا حضرت ابو طالب مومن تھے بلکہ اپنے عزیزوں کے ایمان اظہار کرنے سے بھی خوشحال ہوتے تھے. اگر مومن نہ ہوتے تو خوشی کا اظہار کس بات پر کر دیتے. آخر میں سلام کرتا ہوں حضرت ابو طالب پر, اے مکہ کے سردار اور اس کے سردار کے بیٹے آپ پر سلام, اے رسول کی نصرت و کفالت کرنے والے آپ پر سلام, اے علی مرتضیٰ کے والد آپ پر سلام, اے
بہت بہت شکریہ,
اے حنیف کے حفاظ کرنے والے آپ پر سلام. یہ مختصر تاریخی تناظر تھا جو آپ کی خدمت میں.
بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, خدا حافظ. جی ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فون پر محقق موجود تھے انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا کہ جب کوئی ایمان قبول کرتا تھا تو جناب ابو طالب کا تاثر کیا ہوتا تھا, آپ کا رد عمل ری ایکشن کیا ہوتا تھا آپ کا. تو ہماری گفتگو اپنے محقق جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے جاری رہے گی, لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
مرحبا يا خير داء,
قد لبثنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع, ربنا صل على من حل في خير البقاع,
مثل حسنك ما راينا قط يا وجه السرور, انت شمس قمر أنت نور فوق نور.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا مدعا للإداء.
يا حبيبي يا محمد يا إمام من رأى وجهك يسعى, يا كريم الوالدين.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا مدعا للإله.
جی ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام میں, اور ہم شکر گزار ہیں آپ کی رہنمائیوں کے. جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہم سے وہ واقعاً ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں, اور آج اسی طرح سے ہمارے ایک کوئی ناظر ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو قبلہ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی, ایک ہمارے ناظر ہیں کوئی وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
ہیلو, السلام علیکم.
جی آپ کا اسم شریف؟
جی مجھے سید یونس حیدر رضوی کہتے ہیں.
جی کہاں سے ہیں آپ؟
جی ہندوستان سے.
جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے.
جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ ابھی میں گفتگو ابھی جو ہو رہی تھی میں اسے سن رہا تھا.
جی
اور میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے خاص طور سے, کے جو انہوں نے حمایت کیا رسول اسلام کی، انہوں نے مدد کیا، دفاع کیا ہر موڑ پر
جی،
اور ان کی نصرت و کفالت ہمیشہ کرتے رہے
جی،
اور اتنی زحمتیں اٹھایا
جی،
تو سوال یہ معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے انجام دی ہیں، یہ ان کے ایمان کی دلیل نہیں بن سکتی ہے
جی؟
کیونکہ ایمان کی دلیل اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ خود سے اس کو انجام دیتے، بلکہ انہوں نے اپنی یعنی خود یعنی خود سے انہوں اپنے دل سے اس کو انجام نہیں دیا، بلکہ یہ وصیت تھی جناب حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ان کے پدر بزرگوار پدر تھے، جو ان کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا کہ اے بیٹا تم جو ہے رسول اسلام سے ایک لہجے کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے، ذرا سی بھی دیر کے لیے تم ان سے غافل مت ہونا
جی جی جی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وصیت پر عمل کر رہے تھے تو یہ ایمان کی کس طرح سے دلیل ہو سکتی ہے
جی؟
یعنی
بہت
ایمان کی دلیل اسی وقت بن سکتی ہے، ایمان کی دلیل تو نہیں بن سکتی ہے کسی بھی طریقے سے جب
جی
وہ وصیت پر عمل کر رہے تھے
جی جی جی
جی.
ہاں آپ کا سوال بہت مفصل ہے اور بہت اہم ہے، ضروری ہے کہ اس پہ جواب دیا جائے. دیکھیے ہم اپنے یعنی جو محقق ہیں ہمارے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ جتنا وقت میں گنجائش ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے جی. خدا حافظ.
شکریہ
جی. قبلہ دیکھا آپ نے کتنا اہم انہوں نے سوال کیا کہ یہ زحمتیں جناب ابو طالب کی یہ وصیت کے نتیجے میں ہیں، کیونکہ ان کے والد بزرگوار سپرد کر کے گئے جناب ابو طالب کے، اس کو آپ ایمان کی دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟
جی جی بہت اہم سوال ہے
جی،
لیکن اس کا سوال واضح ہے، اس کا جواب واضح ہے، اور وہ جواب اس کا یہ ہے
جی
کہ جناب عبد المطلب کی وصیت کو نبھانے کے لیے اگر حضرت ابو طالب نے یہ کام انجام دیا تھا
جی
تو یہ بھی اسلام کی ایک شاخ ہے، یعنی گویا حضرت ابو طالب نے اسلام کا ایک قانون نبھایا ہے کہ باپ کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں منافعات پائی جائے، ان میں ضدیت پائی جائے اور یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی،
ضد ہیں ایک دوسرے کی، ایک ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا،
ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر باپ کی وصیت کو نبھانے کے لیے کام انجام دیا ہے تو پیغمبر اکرم کی رسالت اور ان کی حقانیت کے لیے بھی کام انجام دیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر اکرم جب تک حد بلوغ تک پہنچے تھے یا اس وقت تک جب تک کچھ بزرگ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آپ کی سرپرستی کے کام انجام دیتے، اور جب آپ نے اپنے دین کا کام شروع کر دیا تھا اس وقت یہ کہہ دیتے کہ جناب عالی اب تک تو باپ کی وصیت تھی لیکن اب آپ نے دوسرا کام شروع کر دیا ہے،
وہ آپ کے دین کی تبلیغ ہے،
لہذا اب میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب آپ کی ذمہ داری خود آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے برخلاف جناب ابو طالب نے جیسے جیسے پیغمبر اکرم کے دین کا کام بڑھتا گیا تو آپ کی نصرت میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا گیا
جی،
یہاں تک کہ جس وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت جناب ابو طالب نے مشورہ کر کے غار میں لے گئے یعنی جس کو شیب ابو طالب اور وہاں آپ کی ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور راتوں کو جاگ جاگ کر یعنی اس خطرے سے کہ کہیں پیغمبر کے بستر کو پہچان نہ لیں دشمن اور ان کے بستر کو پہچان کر ان پر حملہ نہ کر دیں
جی،
لہٰذا ان کو ان کے بستر سے اٹھایا کرتے تھے اور ان کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو سلایا کرتے تھے
جی،
یعنی یہ عالم تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے جو کوئی کام انجام دیتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے انجام دیتا ہے یا اپنی ذات کے لیے انجام دیتا ہے، لیکن خطرے کی جگہ پر اپنے بیٹے کو لٹانا اور رسول کو اٹھانا تو یہ جذبہ ایمان کے علاوہ اور کون سا جذبہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جب 3 سال ہو گئے تو جناب ابو طالب کو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو عہد نامہ انہوں نے ہمیں محاصرہ کرنے کے لیے لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئی ہے
جی،
اب ان سے کہہ دیجئے، اب جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے قریش کو بلایا اور قریش کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہارے جو عہد نامے تھے ان کو دیمک چاٹ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا، اور یہ بات طبقات میں ہے، یعنی محمد ابن سعد کاتب واقدی فرماتے ہیں اس بات کو، پورا کا پورا یہ ان کے یہاں بخش موجود ہے، پورا کا پورا یہ بیان موجود ہے
جی.
پھر کیا ہوا؟
صفحہ کیا ہے؟
صفحہ تقریباً 194 صفحہ ہے اس کا، تو اس وقت جناب ابو طالب نے جس وقت کہا تو انہوں نے کہا 3-3 صندوقچوں میں، چھوٹے چھوٹے صندوقچوں میں وہ عہد نامہ رکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھو اگر یہ بات سچی ہوئی تو ہمارا محاصرہ ختم ہے، اور اگر سچی نہ ہوئی پھر تم چاہے جو کرنا، تو اس وقت وہ لے کر آئے تو اس پر بسمک اللہم تو لکھا تھا اور سارے کے سارے عہد نامے کو دیمک چاٹ گئی تھی، اس کے بعد جناب ابو طالب خانہ کعبے کے پاس گئے، اسی میں جملہ ہے
جی،
طبقات میں ہی.
اس کی کتاب ہے یہ؟
جی جن محمد ابن سعد کاتب واقعی ان کی کتاب ہے یہ. جناب ابو طالب نے کعبے کے پردے کو پکڑا اور کعبے کے پردے کو پکڑنے کے بعد کہا کہ پروردگار گواہ رہنا ہم حق پر ہیں.
اللہ
یہ جملہ کہا, یہ عظیم جملہ. کون ہے حق پر؟ کیا ابو طالب کی رسول خدا سے کوئی دوسری تدبیر ہے؟ کیا کوئی دوسری پلاننگ ہے؟ ماذا اللہ نہیں. یعنی جناب ابو طالب اسی بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ گویا محمد حق پہ ہیں, اور یہی ان کا کلمہ تھا, اے پروردگار تو ہمیں کامیاب فرما.
جی بہت شکریہ قبلہ, واقعا بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کم وقت میں جواب دیا. اب میرا آپ سے چونکہ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے, آخری سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے. اب دیکھتے ہیں کتنا وقت ہمارے پاس باقی بچتا ہے. کہ جناب فاطمہ بنت اسد ان خواتین میں ہیں کہ جو سابق الاسلام جن کو کہا جاتا ہے, یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو خواتین سب سے پہلے مرحلے میں اسلام لائی ہیں ان میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں, اور وہ زوجہ ہیں جناب ابو طالب کی. یہ خود بہترین دلیل ہے جناب ابو طالب کے ایمان پر. تو اسی کی وضاحت میں آپ کے جملوں میں سننا چاہتا ہوں.
جی جو آپ نے سوال فرمایا بہت اہم ہے,
جی
اور اسی بات کو جو آپ نے فرمائی ہے, جو آپ نے سوال کیا, خود یہ تذکرۃ الخواص میں جناب یوسف بغدادی سبط ابن جوزی
جی
انہوں نے اس بات کو فرمایا.
علماء اہل سنت بڑا اہم مرتبہ.
جی 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 یہ جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بی ہے کہ جناب خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائی ہیں.
جی
یہ ایسی اور ایسی محکم و مستحکم ہے کہ پیغمبر اکرم ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے. اور جس وقت آپ کی وقت
آپ اس میں سے کچھ پڑھ کے
تھوڑا جی یہ فرماتے ہیں, اسلمت قدیمن و حاجرت ال المدینہ, یعنی پیغمبر اکرم کی طرف, مدینے کی طرف پیغمبر اکرم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی ہے. وہ قال الواقدی شہد رسول اللہ جنازتہا وصلی علیہا ودعا لہا ودفع لہا قمیصہ فلبسہا, یعنی اپنی قمیض کو نکالا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کفن بنایا, اور کفن بنانے کے بعد پھر دعا کی, اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یمیت, اللہم اغفر لامی فاطمہ بنت اسد ولقنہا و حجتہا ووسع مدخلہا بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنک ارحم الراحمین. اے پروردگار تو اس میری مادر گرامی کو بخش دے, معاف فرما. یہ میری ماں وہ ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھا کرتی تھی, اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتی تھی, میرا خیال کرتی تھی, اور جو اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی نہیں کیا کرتی تھی, میرے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. ایک ایسی محکم و مستحکم ایمان رکھنے والی زوجہ, اس بات میں کوئی شک نہیں کرتا کہ انہوں نے جناب ابو طالب سے شادی نہیں کی, نہیں اس کو سب مانتے ہیں, لیکن کیسے گوارا کر لیا رسول خدا نے جی جبکہ ایک کافرہ عورت مسلمان مرد کے یہاں نہیں آ سکتی. مسلمان کے لیے حرام ہے کافرہ عورت کو
جی
قبول کرے, اور ایک مسلمان عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ کسی کافر کے عقد میں جائے. تو پھر رسول خدا نے یہ کیسے گوارا کر لیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجیت میں رہیں؟ اسی وجہ سے جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا ابو طالب کافر تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی وعجبا ان اللہ تعالی نہا رسولہ, کہ تعجب بالائے تعجب یہ, امام زین العابدین علیہ السلام تعجب فرما, تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ قانون اسلام یہ ہے کہ کوئی بھی عورت کہ جو مسلمان ہے وہ کافر مرد کے یہاں نہیں رہ سکتی, لیکن ولم تزل فاطمہ تو بنت اسد تحت ابی طالب, لیکن مرتے وقت تک جناب فاطمہ بنت اسد آخری وقت تک جناب ابو طالب کی زوجیت میں رہی ہے. یعنی یہ جناب زین العابدین علیہ السلام نے بھی تعجب کیا ہے. تو یعنی ایک ایسی عورت کے جو اپنے ایمان میں اتنی محکم و مستحکم تھی, اگر ابو طالب کی زوجیت میں رہی تو گویا سیرت رسول میں شک ہے. اگر ابو طالب کو کافر مانا جائے, لیکن رسول خدا کو ابو طالب کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا. اسی وجہ سے جناب فاطمہ بنت اسد کی زوجیت کو جناب ابو طالب کے یہاں قبول فرمایا.
جی ابھی جو آپ ایک وہ اشارہ کر رہے تھے لیکن بات ہم نے روک دی تھی, چونکہ ہماری شاید ایک ڈیڑھ منٹ باقی ہے, وہاں تک اپنی گفتگو کو پہنچاتے ہیں, چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے, اس پہ گفتگو بہت ہونی چاہیے. آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ یعنی کس بنا پر جناب ابو طالب کو مثلاً جو وہ کافر کہا جاتا ہے؟
جی
جی
یعنی ایک طرف
جی
جس وقت لوگوں نے ایک طرف سیرت پیغمبر کو دیکھا، سیرت پیغمبر کیا تھی؟ سیرت پیغمبر یہ ہے کہ آپ نے تجہیز و تکفین کرائی جناب ابو طالب کی، آپ نے غسل دیا، اس میں تذکرۃ الخواص میں بھی ہے، سبط ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، سیرت رسول کو دیکھا، حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کو دیکھا لوگوں نے کہ یہ ایمان ابو طالب کی تائید کر رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام، یہ سارے کے سارے ائمہ ایمان ابو طالب کی تائید کر رہے ہیں، سیرت رسول تائید کر رہی ہے. اور دوسری طرف جب بنی امیہ کے کارخانے کی گھڑی ہوئی روایتوں کو دیکھا تو اب ان کو ایمان ابو طالب میں شک ہونے لگا. لیکن محبت بنی امیہ نے کہاں تک پہنچایا ابو طالب کے ایمان میں شک کا؟
معاف کیجیے گا، ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا اور مجھے ابھی فوراً بتایا گیا ہے. ناظرین محترم، آپ معاف کیجیے گا، گفتگو ناقص رہ گئی، لیکن کیا کریں، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ ہمیں اجازت دیجیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج اتنا ہی، خدا حافظ.